أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم بھائیو اور بزرگو، شریعت نے کچھ الفاظ ہمیں ایسے دیے ہیں جن میں بڑی جامعیت ہے اور بڑی وسعت ہے. ایسے ایسے الفاظ ہیں جو پورے دین کا محور اور پورے دین کی بنیاد بن سکتے ہیں. جیسے لفظ ہدایت ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، صراط مستقیم ہے، تقویٰ ہے. تقویٰ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا جامع ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام تر کامیابی، تمام تر سعادتیں، فلاح تقویٰ پر رکھی. والعاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام تقویٰ کے لیے ہے. اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت صرف متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. وتزودوا فان خیر الزاد التقوی، آخرت کا زاد راہ تیار کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے تقوی کی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہر قسم کی رحمت، سعادت، کامیابی، جنت کا حصول تقویٰ پر قائم. تقویٰ کا بالکل سادہ سا معنی یہ ہے کہ یہ ایک عربی کا لفظ وقا، واو قاف یا، اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے بچنا. تقویٰ کا معنی بچنا کس چیز سے؟ جس چیز سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا. جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، ان سب سے بچاؤ اختیار کرنا یہ تقویٰ ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد انسان شرک سے بچے، کیونکہ شرک اور شرک کرنے والا جہنم کا ایندھن ہے. مشرک کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس پر جنت حرام ہے. یہ سارے نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے جو تقویٰ کا اطلاق ہوگا بچنے کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ شرک سے بچے، اور اس کے مقابل اللہ رب العزت کی توحید، اسے اپنا لو، سمجھ لو، اسے قبول کر لو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، جان لو لا الہ الا اللہ کو، اور جان لینے کے بعد استغفار کرو. یعنی لا الہ الا اللہ کو پہچان لینے کے بعد اگر استغفار کرو گے وہ فوراً قبول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا امر استغفار کرنے والوں پہلے اس کلمے کی معرفت حاصل کر لو, اس کو جان لو پہچان لو, پھر استغفار کرو. تو اس میں قبول استغفار کی بنیاد بیان ہوئی ہے, اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے جس میں شرک کی نفی اور اللہ رب العزت کی عبادت کا اثبات ہوتا ہے. تو یہ تقویٰ کی سب سے پہلی اساس ہے, تقویٰ کی سب سے پہلی اساس ہے. بات کر لیجیے, کر لیجیے. اپنے بہت ضروری کام چھوڑ کر آ رہا ہوں میں, اپنے سارے فون بند کر کے. تو آپ بھی اگر دعوت دی ہے تو ذرا اہتمام کیجیے اس کا. تو عرض یہ ہو رہا تھا, بیان یہ ہو رہا تھا کہ تقویٰ کی سب سے پہلی اساس شرک سے بچنا اور توحید کو اختیار کرنا ہے, کیونکہ تقویٰ میں بچنے کا معنی ہے. شرک سب سے بڑی معصیت, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, شرک ظلم عظیم ہے. اور شرک کرنے والے کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے, کوئی بخشش نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ کا جہنمی, چاہے وہ شرک ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہو, چھوٹا بڑا شرک اسلام نے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی. جس طرح بڑا شرک کرنے والا دائمی جہنمی ہے, اس طرح چھوٹا شرک کرنے والا بھی دائمی جہنمی. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض شرک ایسے ہیں جو دنیا ہی میں ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں, جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں آپ کا علم غیب کا عقیدہ ہوگا تو یہ وہ شرک ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتے, بڑا شرک ہے. لیکن جو چھوٹے شرک ہوتے ہیں جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے, وہ بھی کافی. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جعلتنی للہ عدلا, تم نے اس جملے کے ذریعے مجھے اللہ کے برابر کر دی. حالانکہ انہوں نے صرف مشیت میں, صرف مشیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے پورا اللہ کے برابر کر دیا. یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ گویا تم نے مکمل طور پہ شرک کر لی, ساری صفات میں اللہ کے شریک کر دیے, سارے افعال میں اللہ کے شریک کر دیے. اس کی دوسری مثال, جب فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دوسرے مار کے لیے نکلے جنگ حنین کے لیے, راستے میں ایک درخت نظر آیا تو کچھ جو نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام, انہوں نے اس درخت کو دیکھا جس کا نام تھا ذات انوات. تو ان کی جو یاد تھی عہد جاہلیت کی, وہ تازہ ہو گئی کہ جب ہم شرک میں ہوا کرتے تھے تو اپنے اسلحے اس پہ لٹکایا کرتے تھے اور ہمیں فتح نصیب ہوتی تھی, اب ہم نے اسلام قبول کر لیا, اس درخت پر تو نہیں لٹکائیں گے, لیکن ایسا ہی کوئی درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے. اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان لوگوں کا ایک درخت ہے ذات انوات, ایسا کو ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جس پر اسلحے کو لٹکانا ہماری فتح کی ضمانت بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ قوم موسیٰ کے مطالبے جیسے ہے. غور کریں, یہاں مطالبہ درخت کا ہے. ان کا کیا مطالبہ تھا؟ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, کہ جیسا ان کا معبود ہے ویسا ایک معبود ہمارا بھی بنا دیجیے. ان کا مطالبہ شرک درخت کا ہے, ان کا مطالبہ پورے الہ کا, پورے معبود کا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مطالبوں کو برابر قرار دی. تمہاری یہ بات ان کی بات جیسی, تمہاری یہ طلب ان کی طلب جیسی, حالانکہ انہوں نے ایک درخت کا مطالبہ کیا, انہوں نے پورے الہ کا مطالبہ کیا, اور دونوں باتوں کو برابر قرار دیا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ بربادی کے اعتبار سے, تباہی کے اعتبار سے شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, دونوں برابر, دونوں کا انجام ہلاکت ہے, جہنم کی ہمیشگی, جنت کا حرام ہونا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما هم بخارجین من النار خالدین فیہا, جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے, ہمیشہ رہیں گے. تو اگر اس تقوی کے مقام کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا اہتمام یہی ہے کہ شرک سے بچو اور توحید اس طرح قبول کرو کہ پورے یقین کے ساتھ, پوری شہادت کے ساتھ, پوری تصدیق کے ساتھ, پورے علم کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ, اس میں کوئی جھول نہ ہو. یہ پہلی طلب ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اپنی توحید کی اصلاح کرو, شرک سے بچو. اور اس کو قطعاً معمولی بات مت جانیے گا, عقیدے کی اور توحید کی غیرت. مثال کے طور پہ اخبار میں دو خبریں ہوں, ایک خبر یہ ہو کہ ایک گینگ نے کسی بچی پر جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی, اللہ نہ کرے, بڑی خبر ہو. نیچے ایک چھوٹی سی خبر ہو کہ فلاں گورنر, فلاں وزیر اعلی قبر پہ چادر چڑھا رہے ہیں. کس خبر کو پڑھ کے زیادہ آپ کے اندر غیرت آئے گی؟ وہ بڑی سرخی جو اجتماعی زیادتی والی, یا اس قبر کی چادر والی؟ اگر وہ خبر پڑھ کے زیادہ غیرت آتی ہے تو آپ کی توحید میں نقص ہے. توحید کی غیرت اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ چھوٹی سی خبر پڑھ کر اگر زیادہ غیرت آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے آپ مخلص ہیں. اور یہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو کتابیں پڑھیے توحید کی, تاکہ اصلاح ہو, عقیدے کی اصلاح ہو, توحید کی اصلاح ہو, تاکہ شرک سے نفرت پیدا ہو. یہ جو معصیتیں ہیں ان کے بخشش کے راستے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو توحید کی برکت سے معاف کر دے. 99 گناہوں کے دفتر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. کس کے بالمقابل؟ ایک پرچی کے مقابلے میں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ الا اللہ نے, لا الہ الا اللہ پڑھنا اور ہے اور اس کی گواہی دینا اور ہے. گواہی مکمل علم چاہتی. کبھی عدالت جائیے آپ, کسی کیس میں گواہی دیجئے, آپ پر جرح ہوگی, اس چیز کے بارے میں 100 سوال ہوں گے آپ سے, جج مطمئن ہوگا تو آپ کی گواہی تسلیم کرے گا. اور یہ تو اصل الاصول ہے اللہ رب العزت کی توحید, اصل الاصول. اس کی گواہی بغیر معرفت کے ہو جائے, بغیر علم کے ہو جائے, نہیں, یہاں علم چاہیے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو, پہچان لو. معرفت کے بغیر, علم کے بغیر گواہی معتبر نہیں ہوتی. دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں معتبر نہیں ہے. تو توحید کا مسئلہ سب سے اونچا مسئلہ ہے, اس میں کیسے معتبر ہوگی؟ اور دنیا میں جو مختلف امور کی گواہی ہوتی ہے ان کو پرکھنا وکیلوں اور ججوں کا کام ہے, اور خالق اور مالک کی توحید کی گواہی کو پرکھنے والا کون ہے؟ کوئی انسان نہیں, اللہ رب العزت ہے. اس میں کس طرح ظاہری اور باطنی تقاضے پورے کرنے, یہ مسئلہ معمولی نہیں. تو تقویٰ کی پہلی اساس بچنا شرک سے, بچنا بدعت سے. بدعت بھی دین سے بغاوت کے مترادف, بدعت بھی دین سے بغاوت ہے, کیونکہ پورا دین موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیا. اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں تو وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کر دے جو دین میں نہیں ہے, قرآن و حدیث میں نہیں ہے, وہ مردود ہے. فہو رد, یہ ہوا کی ضمیر, اس کے دونوں مرجے ہو سکتے ہیں, وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے. تو دوسرا جو مسئلہ جس سے بچنا ضروری ہے وہ بدعت. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حد الدین, جو کسی بدعتی کی تعظیم کر لے, عزت کر لے, اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دی. اتنا خطرناک مسئلہ, دین کی عمارت کو ڈھا دیا اس نے, یہ بچاؤ ضروری. اور یہ بات یاد رکھیں, کامیابی کا راستہ کتاب و سنت کی اتباع کا راستہ, اس کے سوا کوئی نہیں, اس کے سوا کوئی نہیں. ایک مقام ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کا, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, اللہ فرما رہا ہے کہ ذکر ہم نے اتارا ہے, یعنی اللہ کی وحی, قرآن و حدیث. جو اس سے اعراض کرے گا منہ پھیر لے گا اور دوسرے راستے اپنانے کی کوشش کرے گا, اللہ فرما رہا ہے کہ نقید لہو شیطانا, اس کو ہم سزا یہ دیں گے کہ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے, ایک شیطان اس پر ہم خود مقرر کر دیں گے. فہو لہو قرین, وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا. ہم خود اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کی دوستی شیطان کے ساتھ قائم کر دیں گے. وہ کیا کریں گے یا کیا کرتے ہیں؟ انہم لیصدون عن السبیل, وہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکیں گے, سبیل سے روکیں گے, سبیل سے. دائیں بائیں راستے بہت ہیں, ان پر لگا دیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا عن یمینہ خطا وخط عن یسارہ خطا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھا خط کھینچا, اس کے دائیں طرف کچھ خطوط کھینچے اور بائیں طرف کچھ خطوط کھینچے, اور دائیں طرف کے خط کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. وہ جو شیطان ان کے دوست بنائیں گے وہ سبیل اللہ سے روک دیں گے, جو اللہ کا راستہ اس سے روک دیں گے, اور دائیں بائیں بہت سے خطوط ہیں ان پر چلا دیں گے, اور ایسا چلائیں گے شریعت کے نصوص موجود ہیں کہ ان راستوں کو سجا کر پیش کریں گے, مزین کر کے ملمع سازی کے ساتھ, چمک دمک کے ساتھ سجا سجا کر ان راستوں کو پیش کریں گے. یہ ان شیاطین کا کردار ہوگا, اتنے سجے ہوئے راستوں کو بڑا اچھا سمجھیں گے, اچھی راہ پر چل رہے ہیں, اچھے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یحسبون انہم مہتدون, وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں, وہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں, وہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں. ان جو شیاطین ان پر مقرر ہیں وہ اپنے راستے سجا کر پیش کریں گے, اور وہ ان کو بڑا اچھا سمجھیں گے, خوبصورت سمجھیں گے, اور سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے ذکر الرحمن سے اعراض کیا, ذکر الرحمن سے, اللہ کی وحی سے, قرآن و حدیث سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی کہ ان پر شیاطین مقرر کر دیے, شیاطین کو ان کا دوست بنا دیا, اور شیاطین نے اپنے راستے سجا کر پیش کیے, اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ٹھیک ہیں. ایک اور مقام, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے, ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر گھاٹا اور خسارہ کن کا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زعم میں اچھے عمل کر رہے ہیں, اعمال کا ذکر, اور یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی ہر کوشش بیکار تھی. دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ عمل کی گاڑی 100 کی رفتار سے دوڑاتے رہیں اور کوئی تمیز نہ ہو یہ عمل ثابت بھی ہے یا نہیں. دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ عمل کریں اس بصیرت کے ساتھ کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ سوچ مفقود ہے اپنے عمل میں, برادری کی اتباع, ان کے رسوم رواج, پیر و مرشد کی تعلیمات, مشائخ کی تعلیمات, ائمہ کی تعلیمات, انہیں ہم مقدم کرتے ہیں. لیکن یہ تفکیر بہت تھوڑی ہے, بلکہ مثل معدوم ہے کہ اپنے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تقاضے پورے کیے جائیں, جو کہ ضروری. لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص اچھا وضو کر لے اور پھر دو نفل پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. یہ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس حدیث کو سن کر عقبہ بن عامر جھوم اٹھے کہ دین میں کتنی سماحت ہے, اچھا وضو اور دو رکعت نفل پر پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس اچھے وضو اور دو رکعت کی تفسیر ایک اور حدیث میں سنن نسائی کی, جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا وضو کیا ہوتا ہے, اچھی نماز کیا ہوتی, اچھے کا معنی یہ نہیں ہے دین میں جو ہماری پسند کے مطابق ہو. دین میں اچھا نہیں ہے, لئی سب امانی یہ کم لوگوں, جنت کا داخلہ تمہاری پسند پر نہیں ہے, یہ کام تمہیں پسند ہے لہذا اچھا ہے, نہیں. اس اچھے کی تعریف سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضا کما امر وصلى کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص وضو کر لے, اچھا یعنی میری سنت کے مطابق, خالی وضو کافی نہیں بلکہ وضو مطابق ہو کس کے, میری سنت کے. ثم صلی کما امرا, پھر اچھی نماز, یعنی وہ نماز کیسی ہو میری سنت کے مطابق. غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. تو یہاں صرف عمل نہیں ہے بلکہ عمل میں پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی اتباع ہے, اور یہ ضروری. بدعت سے بچو, احداث سے بچو, ہر وہ نئی چیز جو قرآن و حدیث میں نہ ہو اس سے بچو. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی, عین تقوی. تو تقوی کی اساس شرک سے بچنا, تقوی کی اساس بدعت سے بچنا, اور پہلے یہ دو خطرناک حقیقتیں جن سے بچاؤ ضروری. یہ تقوی کی بنیاد ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں پر مختلف جال پھینکتا ہے, ایک سے ایک خطرناک, اور اس کا سب سے پہلا جال شرک کا ہوتا ہے. اس کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی؟ کہ بندوں کو مبتلا شرک کر دوں. اس میں اگر کامیاب نہ ہو سکے تو دوسرا جال بدعت کا, کہ بندوں کو مبتلا بدعت کر دوں, اور اگر وہ ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے. اب تم نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, عمرے کرو, جہاد کرو, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے تمہیں کسی نہ کسی تعلق سے شرک میں پھنسا لیا یا کسی نہ کسی تعلق سے بدعت میں پھنسا لیا. اور شرک اور بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں. تو یہ تقوی جس کی اہمیت ہم سن چکے, اس کی اساس کیا ہے؟ شرک سے بچنا, بدعت سے بچنا, پھر عام گناہ ہیں ان سے بچنا, وہ بھی خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا اذنب ابن آدم نقط فی قلبه نقطۃ سوداء. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. دوبارہ گناہ کر لے, ایک اور نشان, پھر ایک اور نشان. وہ کثرت سے گناہ کرتا ہے اور اس کا دل رفتہ رفتہ سیاہ ہوتا جاتا ہے, جو بڑی بھیانک سزا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ, اگر توبہ کر لے, استغفار کر لے, تو سُغِلَ قَلْبُهُ, اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے, سیاہی دور ہو جاتی. اگر توبہ اور استغفار نہ کرے بلکہ گناہوں کے ارتکاب پر زور دیتا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دل پورا کا پورا سیاہ ہو سکتا ہے, جو کہ بڑی بھیانک سزا ہے. اللہ رب العزت جس دل کو سیاہ کر دے پھر اس دل کو کوئی نیکی کی توفیق نہیں دے سکتا, نیکی اللہ تعالیٰ داخل ہی نہیں ہونے دے. یوں ہی پوری زندگی گمراہیوں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے. یہ بھی حقیقت ہے تقوی, کہ انسان گناہوں سے بچے, شرک سے بچے, بدعت سے بچے, گناہوں اور معصیتوں سے بچے. اور بالفرض اگر گناہ سے کبھی نہ بچ سکا ہو اور گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو تو پھر توبہ اور استغفار کو مؤخر نہ کرے, ملتوی نہ کرے. یہ بھی تقوی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہ متقی وہ بھی ہے کہ جن سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے بیٹھ جائیں, توبہ کو لیٹ نہ کریں, فوراً توبہ کرنے بیٹھ جائیں اگر گناہ ہو بھی جائے. سنا کہ وہ متقی. اور ابھی آپ نے سنا کہ گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے لیکن توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ دل کو پالش کر کے پہلے سے زیادہ چمکدار بنا دیتا, اس کی آب و تاب میں اضافہ ہو جاتا, اس کی رونق میں اضافہ ہو جاتا, اس کے نور میں اضافہ ہو جاتا. یہ توبہ اور استغفار کی برکات کہ انسان فوری توبہ کے لیے مستعد ہو. جیسے معاذ اسلمی نے فوری توبہ کی, گناہ ہو گیا سفر ہی میں, سفر جاری تھا, سفر ہی میں ان کو توبہ کا احساس ہو گیا, نبی علیہ السلام کے پاس آئے, طاہر نے مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے ایک معصیت سرزد ہوئی, اللہ کی حد مجھ پر قائم کر دیں, اس گناہ کی سزا رجم ہے, مجھے پاک کر دیجئے. کتنا توبہ کی طرف استرار ہے. یعنی جو توبہ کا طریقہ ہے اس گناہ سے وہ رجم ہے, جو بدترین قتل ہے جس میں آدھا زمین میں گاڑا جاتا ہے اور آدھے جسم پر پتھر مارے جاتے ہیں جب تک موت نہ آ جائے. تو اس طریقہ توبہ پر بھی تیار تھے. ہم نے توبہ کیا کرنی؟ آج اس ملک میں اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہے. ہماری توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, سچی معافی, گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے, اور دل میں اس گناہ کی خوشی نہ ہو بلکہ ندامت ہو. یہ سچی توبہ. لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے. اور یہاں دیکھو کتنا مشکل ان کا طریقہ ہے توبہ, اس کے لیے مستعد ہیں, ابھی پاک کر دی. اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اللہ کی حد سفر ہی میں قائم کر دی. حدود اللہ کی تنفیذ میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری, بلا تاخیر اللہ کی حد قائم کر دی. یہ نہیں کہ الزام ثابت ہو چکا اور جو ایک نظام ہے بھی تعدیری تو جیل میں سڑ رہا ہے, گل رہا ہے, اور 20 سال بعد پھانسی کی سزا نافذ ہوتی. نہیں, اللہ کی حد جرم ثابت ہونے پر فوراً قائم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نظام ظلم پر قائم نہیں, عین عدل ہے. ایک گناہگار اگر اس کا صفایا کر دیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں راحت میں آ جاتی, بہت سی چیزیں. تو ہمارے لیے تو کتنا آسان توبہ اور استغفار کا طریقہ ہے. کوئی شرطیں نہیں, بس ندامت ہو, گناہ کو چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو, اور کوئی شرط نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا, ہمارے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو پھر معاف کروں گا, وہاں ایسی کوئی شرط نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ برسر عام معافی مانگو پھر معاف کروں گا, اللہ تعالیٰ کے کوئی شرط نہیں. تنہائی میں چھپ کر رات کی تاریکی میں معافی مانگو. یہاں مہلت لوگ دیتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر فلاں کام چھوڑ دو, 2 سال کی مہلت. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اللہ یقبل توبۃ عبدی ما لم یغرغر, میرے بندے تیری توبہ اس وقت تک قبول کروں گا جب تک تیری جان حلق میں نہ پھنس جائے. پوری زندگی تجھے موقع ہے توبہ کرنے کا. اتنا سہل طریقہ اور پھر بھی توبہ نہ کرے. تو یہ توبہ نہ کرنا یہ تقوی کے منافی, اور معصیت کے ہوتے ہی توبہ کر دینا یہ عین تقوی. اور گناہوں کے بعد توبہ کرنا اس کا ایک راستہ نیک عمل بھی ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. تو یہ بھی ایک راستہ ہے توبہ اور استغفار کا کہ انسان عمل صالح کرے. بہت سے اعمال صالح ہیں گناہوں کو مٹا دیتے, لیکن محتاط راستہ یہ ہے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, مان جاتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ ساری تقویٰ کی حدود ہیں. توبہ اور استغفار یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے, اللہ کے قرب اور محبت کا راستہ ہے. باعد اسلمی, جس نے فوری توبہ کا سوچا اور کر بھی لی, اللہ کی حد قائم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مقص لفزعت, کہ مائل ایسی توبہ کر گیا, یہ توبہ اگر صاحب مقص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. صاحب مقص کون ہے؟ وہ حاکم جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے کسی بھی قسم کا. ایک حاکم کا اپنی رعیت کے مال پر کوئی حق نہیں سوائے زکات کے. زکات وصول کرے پورے قہر اور طاقت کے ساتھ, ایک رسی تک وصول کرے. زکات نہ دینے والوں سے لڑائی کرے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی حق نہیں. یہ ٹیکسوں کا نظام ظلم ہے. اور فرمایا کہ مائز اسلمی ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر ایک ٹیکس لگانے والا حاکم بھی کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اس کا معنی اس حاکم کا جو یہ گناہ ہے, یہ زنا سے بڑھ کر خطرناک گناہ. اور صاحب مقص بھتا خور کو بھی بولتے, جو اسلحے کی طور پر ڈاکے ڈالے, لوگوں کا مال لوٹے, وہ بھی صاحب مقص ہے. یہ جرم بڑا بھیانک جرم. تو اللہ رب العزت نے اپنے دین میں یہ سماحتیں رکھی ہیں, اور یہ سب تقویٰ کی حقیقتیں. اگر بچتے جاؤ گے, کفر سے بچو گے, شرک سے بچو گے, کفر کے نظام سے بچو گے, کفر کی تقالید سے بچو گے, کفر کی مشابہت سے بچو گے, شرک سے بچو گے, بدعت سے بچو گے, گناہوں سے بچو گے, معصیتوں سے بچو گے, تو پھر آگے جو بچاؤ کی صورتیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. پھر اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا, قبر کے عذاب سے بچائے گا, اپنی ناراضگی سے. یہ بھی سب تقویٰ ہے. دنیا میں ان معصیتوں سے بچ جاؤ تاکہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ سکو, اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ سکو. یہ سب تقویٰ کا وسیع مفہوم جو اس جہاں سے اگلے جہاں تک پھیلا ہوا. بچاؤ ہی بچاؤ, تم دنیا میں یہ بچاؤ اختیار کر لو, اور بچاؤ اختیار کر کے ان کے مقابل جو نیکیاں ہیں ان کو کما حقو ادا کرو. ان شرک سے بچ کر توحید کو اچھی طرح اختیار کر لو اور قبول کر لو, بدعت سے بچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو, گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کا راستہ اپنا لو. اور پھر اگر گناہ ہو جائیں تو پھر سستی اور کوتاہی سے بچتے ہوئے فوری توبہ کا راستہ اپنا لو. تو یہ سارے اصول تقویٰ کے تحت ہیں. اللہ رب العزت راضی بھی ہوگا, اعمال بھی قبول کرے گا, اور جو اس کے ثمرات ہیں وہ بھی عطا فرمائے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, آخرت کا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یہ میدان محشر کا ذکر ہے, وہاں زاد راہ کی ضرورت ہے. لمبا سفر ہے, ایک ہی دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, تو اس دن کی مقدار سے زاد راہ موجود ہے, یہ سوچنا پڑے گا. اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور چونکہ تمہیں دنیا کی بھی رغبت ہے, اور یہ بری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے، مشکلات ختم ہو جائیں، سارے کام آسان ہو جائیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مخرج دے گا، مخرج جو تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اس سے نکلنے کا راستہ مہیا ہو جائے گا. یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق کے وافر خزانے عطا فرما دے، اس کی توقعات سے بڑھ کر، اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر. اس تقویٰ کی برکت سے کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے، دنیا بن رہی ہے، سنور رہی ہے، آخرت سنور رہی ہے، اللہ کی محبتیں حاصل ہو رہی ہیں، نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. یہ بھی تو ایک کڑا راستہ ہے. صحابہ کرام نیکیاں کرتے اور ساتھ ساتھ ڈرتے کہ قبول بھی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی، جیسے ام حارثہ، حارثہ بن نعمان، ان کا بیٹا حارثہ بن نعمان جنگ بدر میں شہید ہو گیا، اور اس کی والدہ ام حارثہ اکیلی رہ گئی، واحد ان کا سہارا تھا، شہید ہو گئی. نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اگر کیا عجیب سوال کیا، کیا ان کا منہج تھا، کیا ان کی نیکی اور تقویٰ تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف منزلت حارثہ منی، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا. اگر وہ تھا میرا بیٹا تھا، واحد سہارا تھا، مجھے کھلانا پلانا، خدمت کرنا، دوائی علاج مہیا کرنا، سب اس کے ذمہ تھا. اب وہ شہید ہو چکا، میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، کوئی سہارا نہیں میرا. ان کان فی الجنہ اصبروا احتسبوا، مجھے بتائیے اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی. اگر وہاں قبولیت ہو گئی ہے پھر میں صبر کر لوں گی، اور اگر وہاں قبولیت نہیں ہوئی تراما اصنع، پھر میں صبر نہیں کر سکوں گی، پھر یہ سارے ضبط کے جو بندھن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، صبر نہیں کر سکوں. اللہ اکبر. یہ سوچ صحابہ کرام کی تھی، ان کی نظر اعمال کی قبولیت کی طرف ہوتی تھی، اور یہ اللہ کے علم میں عمل قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. رب قتیل بین صفین اللہ عالم بنیته، ایک مقتول قتل ہو کر دو صفوں کے بیچ میں گر چکا ہے، دو صفوں کے، اسلامی صف اور کفر کی صف، گر چکا ہے. اس کا معنی پتا کیا ہے؟ دو صفوں کے بیچ میں گرنا، اس کا معنی یہ کہ یہ صف اول کا مجاہد، کفار کی صف بھی ساتھی، اس کا معنی وہیں لڑتا رہا، بھاگا نہیں، جم کے لڑا، زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ قتل ہو کے گر گیا. کام بہت بڑا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اعلم بنیت ہی، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا. ہم خام خواہ قصیدے کہنا شروع کر دیتے، لیکن نہیں، یہ منج نہیں. ام حارثہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آ رہی، جو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی ہے اور بدر کا شہید ہے، جس کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے کا دشمن ابو جہل جیسا خطرناک. یعنی کتنی برکات جمع، اسلام کا پہلا مارک یوم الفرقان، اتنا بڑا عمل، لیکن اصل چیز قبولیت ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اپنا مقام بتایا کہ میرا بیٹا تھا، یقیناً نیکی بہت بڑی، لیکن جو ماں اور بیٹے کا تعلق ہے، کیونکہ حارثہ کان بار لامہ، ہی اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا. ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، اور یہ آواز حارثہ بن نعمان کی، جو جنگ بدر کا شہید ہے. لیکن یہ مقام کیسے اس کو حاصل ہوا؟ جنگ بدر کی شہادت سے نہیں، بلکہ فرمایا کہ کان بار لامہ، اپنی ماں کا بڑا فرمبردار. کذالک البر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی صلہ. نبی علیہ السلام اس نیکی کا ذکر کیا، اللہ تعالی نے جو اس کی یہ مقام اس کا واضح کیا ہے کہ جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، فرمایا کذالک البر، تین بار کذالک البر، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی صلہ، اللہ اس مقام پر فائز کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ام حارثہ تم کیسی باتیں کر رہی، انہا لجنان کثیرہ، جنتیں بہت ہیں، وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرمایا. دیکھیں صحابہ کی نظر کس چیز پر، عمل کی قبولیت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے قبول عمل کا ضابطہ بیان کر دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی نیکیاں قبول کر لیتے. تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. ان سارے قواعد کے ساتھ جو ذکر ہوئے کہ تقویٰ میں بچاؤ کا معنی ہے، آج ہر نافرمانی سے بچو، سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، پھر بدعت ہے، پھر یہ معصیت ہیں، کچھ کبیرہ گناہ کچھ صغیرہ گناہ، سب سے بچو. جب سب سے بچ چکو گے تمہارا یہ بچاؤ ڈھال بن جائے گا جہنم کی آگ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الصوم جنت کا جنت احد من القتال، روزہ ڈھال ہے، جیسے تم میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو اس طرح روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے، تقویٰ بھی ڈھال. اللہ تعالیٰ تمہارے اس دنیا کے بچاؤ کو آخرت کے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا. آج تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، شرک و بدعت سے بچو، اللہ کل قبر کے عذاب سے بچائے گا، اپنی جو ہے وہ جو اپنا غضب اس سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، اور اللہ رب العزت جنات جنات الفردوس کے داخلے عطا فرما دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو اس طرح ایمان لے آئیں، عقیدے کی اصلاح کر لیں، شرک و بدعت سے بچ جائیں، عمل صالح کر لیں، تو ان کا ٹھکانہ جنات الفردوس. تو یہ حقیقت ہے تقویٰ. آخر میں ایک اور حدیث کا حوالہ دے کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ پوری طرح تقویٰ کی حقیقت عیاں ہو جائے. یہ صحیح بخاری کی ایک معروف حدیث ہے جس میں تین افراد کا قصہ ہے جو نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت معلوم کرنے آئے تھے، اور جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا سمجھا، اور یہ قصد کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی تعویل یہ کی کہ نبی علیہ السلام کے لیے تو قدم قدم پر بشارتیں ہیں، ہم گناہگار، ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ تین افراد تھے، ان کی سوچ تھی. یہ تینوں افراد تقویٰ، احسان، حسن عقیدہ اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے پیکر تھے، کسی فرقے کی پیداوار نہیں تھے. اب تینوں نے ایک ایک ارادہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جب تک زندہ ہوں پوری رات جاگوں گا اور نفل پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اپنا گھر بار ہی چھوڑ دوں گا، بیویوں کو چھوڑ دوں گا، مسجد میں ڈیرا ڈال دوں گا، ایک عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف. نبی علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے، اپنا عزم یہ دہرا کر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں اور فلاں آئے تھے، پورا واقعہ اور پھر ان کا یہ عزم. آپ سنتے گئے اور آپ کے رخسار مبارک غصے سے سرخ ہوتے گئے. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کو اور اس کے دین کو میں جانتا ہوں. واتقاکم لہ، اور سب سے بڑا متقی میں ہوں. وہی تقویٰ کی بات. ایک حدیث میں اشدکم لہ خشیت، سب سے شدید خشیت اللہ تعالی کی میرے دل میں. خشیت میں، تقویٰ میں، ورع میں کوئی مجھ سے نہیں بڑھ سکتا. پھر یہ کہ تقویٰ تمہاری بھی ضرورت ہے، اور سنت الہیہ ایک ہی ہے، تقویٰ کا پروگرام ایک ہی ہے سب کے لیے، وہ نبی ہو، امتی ہو، میں ہوں، آپ ہوں. راستہ ایک، لن تجل سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. کہ تقویٰ کسی کے لیے کچھ اور راستے پر ہو اور کسی کے لیے کچھ اور راستے پر ہو، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ کا راستہ ایک ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سب سے بڑے متقی. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے؟ ظاہر ہے ایک عمل کیا, ایک عقیدہ, ایک منہج. اسی عمل پر, اسی عقیدہ اور منہج پر ہم چلیں گے تو تقوی حاصل ہوگا. یاد رکھو اگر سن تبدیل ہو گئی, کیونکہ یہ بات طے ہو چکی کہ سب سے بڑے متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بات طے ہو گئی کہ سنت الہیہ ایک ہی ہے, تو پیغمبر علیہ السلام اتقا کیسے بن گئے؟ ایک عمل, ایک طریقہ, ایک نظام, ایک منہج. وہی عمل, وہی طریقہ, وہی منہج ہم اپنائیں گے تو ہم کو تقویٰ حاصل ہو. ورنہ تقویٰ کے دو راستے نہیں ہیں, کسی کے لیے کوئی راستہ, کسی کے لیے کوئی راستہ, بالکل نہیں. تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اصل تقویٰ پیغمبر اسلام کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک راستے کو کتنا ہی نیک سمجھے لیکن وہ نیک راستہ نہیں بن سکتا جب تک پیغمبر اسلام کی تائید نہ. تینوں کا جو عزم تھا بظاہر بڑا نیک ہے, رات بھر جاگنا, اللہ کا ذکر کرنا, نفل پڑھنا, زمانے بھر کے روزے رکھنا, عمر بھر مسجد میں قیام کر لینا, گزار دینا, تینوں کا راستہ بہت ہی نیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی, اس کی تصدیق یا تائید کی نہیں, بلکہ جو غصہ آج آپ کو آیا کبھی اتنا غصہ نہیں آیا. سونا جو تقویٰ کا راستہ ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے, جو اللہ کے نبی نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے, اور وہ پیارے پیغمبر کی اتباع ہے. یہ تقویٰ کی وہ جامع تعریف ہے, بس نبی علیہ السلام کی سنت کی تنفیذ عقیدے پر, عمل پر, سیاست پر, اخلاقیات پر, معاشیات پر, معاشرت پر, معیشت پر, پیغمبر اسلام کی سنت کی تنفیذ, یہ تقویٰ. تو ان سارے مفاہیم کے ساتھ تقویٰ کو سمجھنا, اس کی حقیقت کو پہچاننا, اس پر عمل کرنا, یہ آج ہماری ذمہ داری ہے. میں نے عرض کیا کہ تقویٰ وہ جامع لفظ ہے جس پر پورے دین کی بنا ہو سکتی ہے. ان بعض الفاظ ایسے ہیں دین اسلام میں, ایک ایک لفظ پورا دین ہے, اور تقویٰ بھی انہی میں سے, یہ ایک لفظ پورا دین ہے. اس میں عقیدہ, منہج, اخلاقیات, سیاسیات, معاشیات, ہر چیز ہے. تقویٰ کا رنگ ہے ہر چیز پر. تو اللہ رب العزت اس منہج کا ہم کو فہم عطا فرما دے, اور دل و جان سے اس کو ہم قبول کر لیں, اور پھر اتباع کے راستے کو اختیار کر لیں جو حقیقت میں نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو توحید خالص سے مدین فرما دے, ہمارے اعمال کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے منور فرما دے, ہمارے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. باطن قابل قبول کیسے ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے, حسن نیت. یہ باطن کی صحت کی علامت ہے. اور ظاہر قابل قبول کیسے ہوتا ہے؟ من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد, کہ ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے رنگ کے ساتھ ہو, یہ ظاہر ہے. ظاہر پر سنت کی تنفیذ ہو اور باطن میں اخلاص کا رنگ ہو, تو یہ کامیابی کی اساس ہے, اور یہی تقویٰ ہے. اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرما دے, سچا فہم عطا فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے سچے عقیدے پر, توحید خالص پر, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر مجتمع رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام
علیکم. جن کو بھی سوالات دیکھے ہیں پیپر تقسیم کر دیے گئے ہیں, سوالات لے کے شیخ صاحب جواب دیں.
یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں, اپنے مرحومین ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ان مرحومین میں والدین بھی شامل ہیں. جو شخص مر جاتا ہے اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے, انقطع عنہ عمل ہو, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, دنیا سے ربط بھی اور تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ خود کچھ عمل ایسے کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتے ہیں تو ان کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث میں سات اعمال کا ذکر ہے کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور سات اعمال کا اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے, جن میں سے ایک علم ہے, علم چھوڑ گیا, نیک اولاد چھوڑ گیا, اور مسجد بنا دی, کنواں کھدوا دیے، یہ سب ذکر ہے حدیث میں، کوئی نہر جاری کر دی، کھجور کا پودا لگا دیا، اور ایک عمل قرآن پاک چھوڑ گیا، یہ سب صدقات جاری ہیں. جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے. باقی ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیں، مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کریں، ہماری دعا کے محتاج ہیں. اور اولاد بذات خود اپنے والدین کا صدقہ جاری ہے. اولاد تو نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب اس کے والدین کو پہنچائے گا. تو نیک بیٹا خود اپنی والدین کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. باقی مالی نفقات مرحومین کی طرف سے ادا ہو سکتے ہیں، جیسے ان کے نام سے کسی غریب کو صدقہ دے دیا تاکہ ان کا ثواب ان کو مل جائے، یہ مالی عبادت ہے. حج کرنا ثابت ہے، حج بھی مالی عبادت ہے، عمرہ بھی مالی عبادت ہے، قربانی ثابت ہے، قربانی مالی عبادت ہے. تو مالی عبادت کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ بدنی عبادتیں بھی کرتے ہیں، جیسے قرآن خوانی کی، قرآن کا ثواب بخش دیا، یہ ثابت نہیں. بدنی عبادتوں کا بخشنا ثابت نہیں ہے، مالی عبادت کا ثواب پہنچ سکتا ہے. یہ وہ کچھ اعمال ہیں جو مرحومین کے لیے کیے جا سکتے ہیں. واللہ اعلم. یہ دوسرا سوال ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، صحیح کو عام آدمی کیسے تلاش کرے؟ بالکل ویسے جیسے اللہ پاک نے فرمایا، فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر آپ کو علم نہ ہو، یعنی کسی مسئلے کا آپ کو علم نہ ہو تو اس مسئلے کو پوچھو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ ذکر سے مراد قرآن و حدیث ہے. تو جن کے پاس اللہ رب العزت کی وحی کا علم ہے اور کتاب و سنت کا علم ہے، اور جو ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے دیں، صحیح احادیث سے، وہ اہل الذکر ہیں، ان سے آپ سوال کریں. اہل الذکر کو پہچانو کہ ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر منہج میں، ہر عقیدے میں قرآن و حدیث کا نام کون لیتے ہیں، اور واقعتاً عملی طور پر قرآن و حدیث کے دلائل کون پیش کرتے ہیں. یہ پہچاننا مشکل نہیں، یہ پہچاننا مشکل نہیں ہے. ان علماء کا قصد کرو جو ہر مسئلے میں کتاب و سنت سے آپ کی رہنمائی کریں، ہر بات قرآن و حدیث سے کریں، ان سے پوچھو. تو یہ ایک عامی کی ذمہ داری، یہ نہ پوچھے کہ آپ کی رائے کیا ہے، بزرگوں نے کیا فرمایا، نہیں. دین اسلام میں حجت، بینہ اور دلیل کتاب و سنت ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے لیے تگو دو کرنی پڑے گی. اسے دنیا میں آپ بہتر سے بہتر تلاش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں اگر وقت نکالا جائے، صحیح علماء ربانیین راسخین فی العلم ان سے رجوع کیا جائے، اور وقت نکال کر بعض اوقات مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں کتاب میں دکھائیں، قرآن و حدیث میں دکھائیں. اور یہ کرنا چاہیے، یہ ہر ایک کی معاد اور آخرت کا سوال ہے، کیونکہ دنیا کا کاروبار نہیں ہے، اس میں تساہل برتا جائے. حالانکہ دنیا کے کاروبار میں کوئی تساہل نہیں برتتا، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے، اسے ہم نے مختلف لوگوں کے سپرد کر دیے اور خود بے نیاز ہو چکے. نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کا سوال کرو. پیغمبر علیہ السلام کے دور میں عربی جو بالکل بدو، دیہاتی، موٹی عقل، وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے، دین کے سوال کرتے، دین سمجھتے آپ سے، تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہمیں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ عامۃ الناس قرآن و حدیث سے تعلق قائم نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان بنایا ہے اور ان کا فہم بھی آسان کر دیا ہے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں جو علماء راسخین ہیں ان سے رابطہ اور تعلق ہو مختلف وسائل کے ساتھ، تو یہ ایک ذمہ داری بڑی اہم اور کڑی ذمہ داری ہے. اس کو ایک عامی شخص اگر ادا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راہ میں کوشش کریں گے اور کوشش کی اساس کتاب و سنت ہو تو یقیناً ان کے راستے ہم کھول دیں گے اور ان کو ہدایت عطا فرما دیں. یہ بدعتی کی تعظیم کے بارے میں سوال ہے. ہم نے حدیث سنائی تھی, یہ کتاب الشریعہ امام ماجوری کی, اس میں حسن سند کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الدین, کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اب تعظیم کے کیا کیا ذرائع ہیں, کیا کیا طرق ہیں, وہ سب اس معاشرے مسلم ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تعظیم کے تقاضے کیا ہیں, والدین کی تعظیم کرتے ہیں, اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہیں, اپنے اساتذہ کی تعظیم کرتے ہیں. تو ان معنی کے ساتھ اگر کسی بدعتی کی تعظیم کی تو یہ دین کی عمارت کو ڈھا دینا, بدعتی کے ساتھ کوئی تعلق روا نہیں سوائے ایک تعلق کے, اور وہ تعلق دعوت ہے. اور تعلق دعوت بھی عمومی مظاہر پر نہیں, کہ جہاں عام لوگ بدعتی کے ساتھ آپ کا بیٹھنا دیکھ رہے ہوں وہاں نہیں, ان کو آپ گھر بلا سکتے ہیں, گھر بلا کے دعوت دے سکتے ہیں, اس کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر جا سکتے ہیں. اب گھر میں بیٹھنا کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن عام مظاہر میں کھڑا کرو گے, جیسے دینی پروگرام ہوتے ہیں ان کو اسٹیج پہ بلا لیا, ساتھ بیٹھے ہوئے مائک ان کو پیش کر دیا, اس سے بڑھ کر کوئی تعظیم نہیں. اس تعظیم کو دنیا دیکھ رہی, اور اکثر لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں جب ہمارے بڑے فلاں کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں, تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے, کم از کم عقیدے کی غیرت دفن ہو جاتی یا کم ہو جاتی. تو عمومی مظاہر میں سلف صالحین بدعتی کی تعظیم کے قائل نہیں تھے. ایوب سختیانی صحیح بخاری کے روات اور محدثین میں سے ہیں, ان کے دور میں شخص فوت ہو گیا, اس کے بیٹوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ابا جان کو غسل دیں, آپ نیک ہیں اپنے نیک ہاتھوں سے غسل دیں, آگے نیکی کا کام. جب ان کا پردہ ہٹایا چہرے سے تو ڈھک کے باہر آ گئے, فرمایا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. رأیتہ کان یمشی مع مبتدع, ایک دن میں نے اس کو دیکھا بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. یعنی جانا برا نہیں, لیکن بازار عمومی مظاہر میں سے, بازار میں دنیا دیکھے گی کہ فلاں ہمارا بڑا فلاں شخص کے ساتھ جا رہا ہے, وہ دھوکہ کھا سکتا ہے, کہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے, کم از کم نرم گوشہ پیدا ہوگا, اسے کیا معلوم کہاں جا رہا ہے, بدعتی سے کاروبار ہو سکتا ہے. لیکن عمومی مظاہر میں اس قسم کی تعظیمی جو روابط ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ حضرت اور حضور کے لغوی معنی کیا ہیں, انبیاء صحابہ وغیرہ کے ناموں کے ساتھ یہ الفاظ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں. اگر قرآن مخلوق نہیں ہے تو قرآن پاک کا حوالہ دیتے وقت یہ کیوں کہا جاتا ہے قرآن کہتا ہے, یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا قرآن میں ہے؟ حضرت اور حضور اس کا مادہ ہا زواد الرا ہے, اور ہا زواد الرا میں جو معنی ہے, یہ عربی لفظ ہے, جو معنی ہے اس لفظ میں وہ ایک شخص کا کہیں موجود ہونا ہے اپنے جسم کے ساتھ. لفظ حاضر یا حاضرہ میں کسی مقام پر جسم کے ساتھ موجود ہونے کا معنی ہے. حاضرہ زیدن, زید یہاں حاضر ہوگی, یہ اپنے جسم کے ساتھ یہاں پہنچ گئے. اسی سے حضرت اور حضور کا اشتقاق ہے. گویا اس میں لغوی طور پر بذات خود حاضر ہونے کا معنی ہے. اب ان الفاظ کو بطور تعظیم کے ہم بزرگوں کے ساتھ لگاتے ہیں, حضرت انس, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر, اور اس کو تعظیم قرار دیا جاتا. لیکن ایسی تعظیم یا تعظیم کا وہ لفظ جس میں عقیدے کے مجروح ہونے کا شائبہ ہو, اس لفظ کو تعظیم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ بعض گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ علم غیب جانتے ہیں, اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں, انبیاء غیب جانتے ہیں, تو لا شعوری طور پر یہ الفاظ ان مشاہیر کے ساتھ استعمال کر کے اس عقیدے کی حقیقت میں ترجمانی کی گئی. اور ہم سب لا شعوری طور پر, ہم حضرت کا استعمال کرتے ہیں, حضور کا استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس معنی کی گہرائی کا علم نہیں. لیکن علم ہونے کے بعد ہم احتیاط کریں, اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں. جناب کہہ دیں, جناب میں وہی تعظیم کا معنی ہے, جناب ابو ہریرہ, جناب عمر بن الخطاب, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ اس سے زیادہ تعظیم ہے. اور لفظ حضرت میں تعظیم نہیں ہے، اس کو تعظیم کے دائرے میں بنا دیا گیا ہے، لیکن حاضر کا لفظ کو اچھے مقام پر نہیں بولا جاتا. استاد حاضری لیتا ہے، شاگرد کہتا حاضر جناب، یہ تبادلہ کا لفظ ہے. عدالت میں جج تشریف لے آتا ہے اور ملزم حاضر ہوتا ہے، اس میں ذلت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یہ ہلکا لفظ ہے. تو اس لفظ کو اپنے ائمہ پر، علماء پر، انبیاء پر استعمال کرنا، اس میں معنی کی جو تصغیر ہے، حقارت، وہ پائی جاتی ہے، تعظیم نہیں. اور پھر اس میں چونکہ ایک شرک کا شائبہ موجود ہے اس لفظ کے استعمال میں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اب بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہا جائے. قرآن کہتا ہے کہ استعارہ ہے، مراد وہی ہے، لیکن بہتر یہ تاکہ کوئی شائبہ باقی نہ رہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، یہ کہہ دیا جائے. یہ پوچھا جو چار امام گزرے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا، اور کیا ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بڑا تفصیل طلب ہے، اگر چاروں اماموں کے عقائد بیان کیے جائیں، بڑا تفصیل طلب ہے. لیکن ایک حقیقت جس پر چاروں امام قائم تھے وہ آپ کو پیش کر دیتا. چاروں امام اپنے اپنے دور میں ایک بات ارشاد فرما گئے، اور چاروں اماموں کی اس بات کا محور ایک ہی تھا. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا قول، کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو، بس تم یہ جان لو کہ اس وقت صحیح حدیث میرا مذہب. خود بری ذمہ ہو گئے. فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بات کہی ہو اور کتاب و سنت کے خلاف وہ بات ہو، تو میرے قول کو دیوار سے دے مارو اور کتاب و سنت کی بات کو قبول کر لو. ان کا تیسرا قول ہے کہ جس شخص کو میرے کسی قول کی کتاب و سنت سے دلیل معلوم نہ ہو، اس کے لیے ناجائز ہے کہ میرے اس قول کا فتویٰ دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ ما من احد، کوئی بھی شخص دنیا کا، کوئی بھی شخص ہو، وہ درست اور غلط دونوں باتیں کر سکتے ہیں. اچھی بات بھی کہہ سکتا ہے، غلط بات بھی کہہ سکتا ہے، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو. الا صاحب هذا القبر، سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں دفن ہے. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ بات فرمائی تھی. امام مالک سے کہا گیا کہ آپ کی کتاب موطأ بڑی بقیع القدر کتاب ہے، کیوں نہ اس کتاب کو اس ملک کا قانون بنا دیا جائے. فرمایا کہ نہیں، وہ اس میں احادیث ہیں، لیکن اس میں میرے بھی بہت سے اجتہادات ہیں، میرے بھی بہت سے اقوال ہیں، لہذا میری اس کتاب کو اس ملک کا قانون نہ بنایا جائے، بلکہ اس ملک کا قانون قرآن و حدیث بنایا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک حدیث ہمارے سامنے آئے، اس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے عمل نہ کرنے کو دیکھیں یا اس حدیث کو دیکھیں؟ فرمایا کہ ایسا اگر ہو جائے، پہلے ڈانٹا اس کو، اترا نہیں خرج تو مدل کنیسا، کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں حدیث پر عمل نہ کروں، کیا تم نے مجھے کسی گرجا کی پیداوار سمجھا ہوا ہے؟ کیا میں عیسائی چوڑا ہوں میں؟ اور آگے فرمایا کہ اگر یہ کبھی ثابت ہو جائے کہ ایک حدیث آئی میں نے عمل نہیں کیا، تمہیں اختیار ہے، تم لکھ دینا، اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل تھا. امام شافعی کا قول، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا قول، لا تقلدنی لا تقلد مالک ولا شافعی ولا اوزاعی وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید، بڑے بڑے امام ہیں، اور تم بھی دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے. تو چاروں ائمہ کا قول اس حقیقت پر متفق ہے کہ اتباع کتاب و سنت کے لیے. لہذا اگر کوئی شخص اماموں کی پیروی کرتا بھی ہے تو ان اصولوں کو اپنائے، اور انہوں نے اپنے قول کو حجت قرار نہیں دیا، انہوں نے یہ اصل بیان کیا ہے کہ اصل جو لائق اتباع ہے وہ قرآن و حدیث. تو اس پر سب کے اقوال متفق ہیں اور ہم بھی اسی پر غور کریں اور سوچیں، اسی کو اپنا لیں. میں یہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے، یاتی اللہ واطی الرسول امر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول اول الامر کی اطاعت کرو. اول الامر سے کیا مراد؟ اول الامر سے مراد یعنی اس آیت کے شان نزول سے اس کا معنی متعین ہوگا، یعنی یہ صحابہ کے دور میں مقرر کر دیا اول الامر، اس کی تم اطاعت کرو. اور اگر اس کے عموم معنی کو لے لیں، اول الامر کی جمع کا صیغہ، اول الامر کی اطاعت کرو، اس سے مراد اگر علماء کرام بھی ہوں تو یہاں کسی ایک عالم کی پابندی کے ساتھ اتباع کا حکم نہیں. اول الامر جمع کا صیغہ، ان کی اطاعت کرو. تو ان کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کو پڑھو، ان کے فتاوی کو پڑھو، اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو. اس میں ان کی بھی پیروی ہوگی اور کتاب و سنت کی بھی ہوگی، اور ان کی جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دو. معنی بالکل واضح ہے.